ایک الشیطان اور ایک الرجیم. اس پر مفسرین اجلہ مفسرین نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری نصیحت کے لیے, اور یہ وہ ٹاپک اور موضوع ہے جس کی ضرورت ایک عالم کو بھی ہے اور ایک غیر ایک عالم کو بھی ہے, یہ وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت ایک مذہبی طور پر بہت زیادہ جو صفحہ اول میں نظر آتا ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے, اور ایک اس مسلمان کے لیے ضرورت ہے جو پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, اپنے مسلمان ہونے پر اسے یقین ہے. تو یہ وہ موضوع ہے جس کی ضرورت خاص کو بھی ہے اور عام کو بھی ہے, اس سے کسی کو فرار نہیں. یہ ایسا موضوع نہیں کہ یہ کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ ہو. تو استعاذہ یعنی تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ رب العالمین نے جو اعتقادی نصیحتیں, ذمہ داریاں, اخلاقی نصیحتیں, ذمہ داریاں اور ہماری عملی زندگیوں کے حوالے سے, ہماری معاشرتی زندگی کی اصلاح کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس پر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ یقیناً تمام کو جاننا, اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. توجہ میری طرف رکھیے گا, لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. مومن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو وقت کی قدر رکھتے ہوئے اپنی توجہ کو میری طرف رکھیں. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو چھوڑیے. میری آواز اگر آپ تک پہنچ سکتی ہے تو آپ اس کو سماعت فرمائیں. جسم بہت زیادہ تھک گیا ہے تو گھر تشریف لے جا کر آرام کریں, لیکن یہ مہینہ اپنے آپ کو روحانی تسکین پہنچانے کا ہوتا ہے, تو لہذا اپنے آپ کو بالکل ایک مجاہد سمجھ کر اور دین مصطفی کا ایک عظیم سپاہی بن کر اپنے آپ کو مستعد بنا کر بالکل جم کر بیٹھیں. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول. یہ ایک مہینہ کمائیں پھر سارے مہینے بیٹھ کر کھائیں, یہ وہ عظیم مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کو راضی کرتے ہیں. اللہ نے جو نعمت انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ اس کا خمیازہ ادا کرنے کا مہینہ ہے, اور یہ شکرانے کا مہینہ ہے. جو آپ سال کے 11 مہینے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ اس کے شکرانے کا مہینہ ہے. تو لہذا اس میں اپنی توجہ رب کی طرف رکھیں گے تو بستر کم یاد آئے گا, اپنی توجہ اللہ کی رضا کی طرف رکھیں گے تو پھر نیند کم یاد آئے گی, اپنی توجہ آخرت کو سنوارنے کے لیے جہنم سے کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رکھیں گے تو کم بھوک لگے گی, کم پیاس لگے گی, اور بندے کی فکر جہاں پر ہو جاتی ہے بندہ اسی کی کوشش کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے. اللہ ہماری فکروں میں درستگی عطا فرمائے. میرے دوستو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو تعوذ کہا جاتا ہے. اس میں تین چیزیں قابل ذکر ہیں. میں نے پہلے عرض کیا یہ ضرورت میری بھی اور آپ کی, یہ تمام کی ہے. ایک ہے لفظ اعوذ, ایک ہے الشیطان, ایک ہے الرجیم. یہ تین لفظ جو ہے اس تفسیر کے اندر بڑی معاونت رکھتے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کو ایک بات کھل کر بتاؤں جس میں کوئی زیادتی اور مبالغہ نہیں ہوگا, میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس نے اعوذ باللہ کو سمجھ لیا اس نے پورے دین کو سمجھ لیا ہے. یہ اتنی ضروری مضامین ہے, یہ اتنی ضروری بحث ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان انگوش بدمدار رہ جاتا ہے کہ میں زندگی کہاں گزار رہا تھا, میں تو قرآن کے اندر کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, میرا تو دین پورا اعوذ باللہ میں رکھا ہوا ہے, اس کی طرف تو میں نے سرے سے توجہ نہیں کی ہے. تو یہ بہت اہم موضوع ہے, بہت یعنی آپ بہت اہم, اور ہماری تمام ذمہ داریاں اس کے اندر موجود ہیں. اس سے ہمیں واقفیت حاصل کرنا اور اس سے کما حقہ آشنائی حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ہر طبقے کے مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اعوذ الشیطان الرجیم, یہ اس اعوذ باللہ کے تین زبردست قسم کے موضوع ہے کہ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو تمام دین خیر و شر کا تمام فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا, جنت اور دوزخ کی تمام فلسفہ اور اس کی تمام درمیان میں جو راز ہے اس سے ہم واقف ہو جائیں گے. پہلے چلتے ہیں کچھ عربی گرامر کے حوالے سے تاکہ اس کے پے در پے, کیونکہ اتنی اہم بحث ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ درمیان سے شروع نہ کریں بلکہ بالتدریج شروع کریں, تاکہ رفتہ رفتہ اگر ہم چلیں اور اس کو دیکھیں تو تمام مضامین کا جب احاطہ کر لیں گے تو یقیناً اس میں سے اگر بھول گئے تو 25% بھی یاد رہا تو ہم آخرت کو جیت لیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو شروع سے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ جس کو شروع سے سب کچھ یاد رہا تو اس کی تو شانی اور ہے, نور لنا نور. لیکن اس کو میں شروع سے اس لیے کر رہا ہوں, بالکل بیس اور ابتدا سے اس کو اس لیے شروع کر رہا ہوں تاکہ اگر زندگی کی رفتار میں اور جو یہ زندگی دار المصائب ہے اس میں اگر کئی چیزیں ہم سے چھوٹ بھی جائیں تو اگر اس کا 25% بھی اگر ہمیں یاد رہا تو سمجھ جاؤ کہ جنت ہمارے ہی لیے مقدر ہے۔ یہ اتنی اہم بحث ہے۔ اعوذ اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے اعاذ یعوذ کے ساتھ یہ متکلم کا صیغہ ہے اعوذ، اور یہ اعوذ اس کا مادہ اشتقاق ہے، عین واو اور ذال اس سے یہ بنا ہے اعوذ۔ تعوذ باب تفاعل ہے، اس کو استعاذہ کے معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے باب استفعال کے تحت۔ ابن کثیر اس کا معنی بڑے جاندار انداز میں بیان کرتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کلوی آپ کو کہ مفسرین نے اس پر بہت لکھا ہے، میں اس میں وہ ہیرے اور جواہرات چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اعوذ، تو فرمایا اس کا معنی جو ہے ایک تو یہ بنتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، اعوذ رب کی بارگاہ میں التجا کرنا۔ اس کا معنی بڑے خوبصورتی کے ساتھ عربی زبان میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہی التجا الی اللہ تعالی، اعوذ کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ سے التجا کرنا اور ہر صاحب شر کی شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، والالتصاق بجنابہ من شر کل ذی شر، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنا اور ہر صاحب شر اور ہر وہ شے جو شر سے متعلق ہے اس سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وابستہ ہو جانا، اس سے منسلک ہو جانا، یعنی ہر وہ چیز جو شر پہنچانے والی ہے، ہر وہ چیز جو اذیت پہنچانے والی ہے، ہر وہ چیز جو نحوست ہے اس سے پناہ، اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا، اور کس طرح کے بل التصاق بھی جناب ہی اللہ رب العالمین کی جناب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، یہ ہے تعوذ کا ایک مرادی معنی۔ امام راغب اصفہانی جنہوں نے قرآنی آیات کو عربی لغات کے اندر تشریح دی ہے، اور جب ہم عربی کلمات کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن عربی زبان میں اترا ہے، تو امام راغب اصفہانی ان ائمہ لغات کے اندر ایک بہت بڑے امام کہلاتے ہیں کہ جو قرآن میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو آپ نے اپنی ڈکشنری اس لغات القرآن المفردات کے اندر، جو کتاب کا نام ہے المفردات، اس کے اندر جمع کر کے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کیا ہے، قرآن کا ترجمہ اگر ان بزرگوں کی لغات اور ڈکشنری کے معنی سے لے کر کیا جاتا ہے تو اس کا ذوق، اس کی تاثیر، اس میں ہدایت کے پہلو بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی العوز کا معنی کرتے ہیں، تعوذ اسی سے بنا ہے، عین واو اور ذال اعوذ اس سے تعوذ بنا ہے جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے تعوذ، اور اس کا مادہ اشتقاق کے جس سے یہ حروف اصلی سے بنا ہے وہ عین واو ذال۔ حضرت امام راغب اصفہانی کہتے ہیں اعوذ کا معنی ہے الالتجاء الى غیره، کسی دوسرے کی، کسی دوسرے سے التجا کرنا، اعوذ کہتے ہیں کسی دوسرے سے التجا کرنا، صرف اس سے التجا نہیں کرنا، فرمایا والتعلق به، اعوذ اس کو کہتے ہیں کہ صرف التجا اور تمنا کا اضافہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے مکمل طور پر جڑ جانا ہے اور اس سے اپنی امید کو وابستہ کر لینا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہے، ایک التجا اور ایک ہے امید۔ اعوذ کہتے ہیں التجا کرنا اور ساتھ میں ہے کہ امید، تو اعوذ جو ہے وہ التجا اور امید دونوں کے معنی کے ساتھ مشتق ہے، یعنی ذات حق کی پناہ مانگنا، التجا تو یہ ہوا کہ ذات حق سے اس کی پناہ مانگنا، اور امید کیا ہوئی کہ پناہ مل جانے کی کامل امید رکھنا، یعنی اس کی پناہ طلب کرنا، اور پناہ صرف محض طلب نہیں کرنا بلکہ اس کی ذات سے کامل امید وابستہ کر دینا۔ تو دراصل اعوذ باللہ جو ہے یہ بندے کا رشتہ جو رب سے ٹوٹ گیا ہے اس کے پڑھنے کے ساتھ وہ اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ تعوذ جو ہے یہ رب کریم کی ذات سے پناہ مانگنا اور پناہ مل جانے کی کامل امید رکھنا، یعنی التجا بھی ہے اور امید بھی ہے، التجا امید دونوں کے مجموعے کو تعوذ کہتے ہیں، یعنی بندہ اس وقت اللہ رب العالمین کی جانب جب توجہ کرتا ہے اور رب کریم کی پناہ چاہتا ہے تو اس میں یقین بھی اس بات کا ہو جاتا ہے کہ مجھے پناہ مل جائے گی، تو یقیناً اس کے پڑھنے کے ساتھ تمام وہ گھٹا ٹوپ بادل چاک ہو جاتے ہیں، تمام جو رشتے تعلق جو خدا سے جوڑ جدا کرنے والے ہیں وہ رد ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ پناہ کے ساتھ جب بندہ امید رکھتا ہے وہ تعلق بہ، یہ رب کے ساتھ بندے کا تعلق جوڑ دیتا ہے، یعنی بندے کا تعلق جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کے نکات کو امام راضی نے بڑی پیاری انداز میں ذکر کیا، فرمایا دیکھیں آفتیں انسان پر بے شمار آتی ہیں، کچھ دنیاوی آفتیں ہیں کچھ دینی آفتیں ہیں۔ دینی آفتیں میں نے کل ذکر کی تھی کہ شیطان بندے کو چند ایسی عبادات میں نکال لگا دیتا ہے، فضائل اور نوافل میں اس طرح مبتلا کر دیتا ہے کہ فرائض اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو کچھ دینی آفتیں ہیں کچھ دنیاوی آفتیں ہیں، اور ہماری طاقت، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم دنیاوی آفتوں کا مقابلہ کر سکیں اور دینی آفتوں کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کسی قوت والے کی پناہ میں آ جائیں اور اس سے امان طلب کریں۔ تو جب دنیاوی اور اخروی آفتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہم کسی مضبوط کوٹھے اور سہارے کو دیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی دنیاوی آفتوں کو رد کر دیں اور اس کے سہارے میں آنے سے ہمیں امان مل جائے، تو شیطان تو اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے کہ جس کی جانب سے آفتیں جو آتی ہیں، جس کی جانب سے جو شر آتی ہے، وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے، اس مردود منحوس سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اور اس کے پے در پہ وار کہ جس کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اس کے شر کی انتہائی کوئی نہیں ہے، اس سے بچانے کے لیے قادر مطلق کی پناہ کو طلب کرنا، اس لیے تحفظ کو رکھا گیا ہے کہ بندہ التجا کے ساتھ امید رکھ کر اپنے رب کے قریب گویا کہ چلا جاتا ہے۔ اور ایسا دشمن کہ جس کی آفت سے بچنا بہت مشکل ہے، تو ایسی ذات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جو قادر مطلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن پڑھیں اور شیطان ہمیں گمراہ کر دے، تو قرآن خود کہتا ہے آؤ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ تم کو ہم اپنی پناہ میں لے لیں اور تمہاری دنیا کو بھی ہم سوار دیں اور تمہاری آخرت کو بھی ہم سوار دیں۔ یہ اس کے وہ مرادی معنی مفسرین نے جو گویا کہ چیدہ چیدہ جگہ پر اس کو ذکر کیے ہیں۔ میں نے کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ تحفظ کے لیے تین چیزیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس کو قرآن کے شروع میں کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ایک بات، یہ بہت قابل توجہ چیز ہے، میں اس کو درجہ بدرجہ لے کر چلوں گا، تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا، اور یہ تین چیزیں کے تحت ہی گویا کہ پوری تفسیر چلے گی۔ کہ اس کو قرآن کے شروع میں کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی خود ایک ایک لفظ کی تفسیر کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن سے پہلے اسے کیوں پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جواب پہلے ایک آسانی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن سے۔ وہ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 16 کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا اور اپنے محبوب کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، محبوب جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں اور قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیں، فہم قرآن لینا چاہیں، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس سورہ نحل میں حکم دیا گیا ہے پورے طور پر کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، قرآن کو پڑھنا چاہو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو طلب کرو۔ اس لیے کہ دین کا اصل سرچشمہ، دین کی معرفت جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کا اصل راز جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب اس کو سمجھ لو گے تو دین سارا سمجھ میں آ جائے گا، اور قرآن سمجھنا تمہیں شیطان کبھی اس طرف نہیں لائے گا، شیطان تمہیں کبھی قرآن سمجھنے نہیں دے گا۔ فہم قرآن میں، قرآن کی تلاوت تمہیں بھلے کرنے دے دے وہ، لیکن قرآن سے جو تمہیں تمیز لینی ہے، قرآن سے جو تمہیں شعور لینا ہے، قرآن سے جو تمہیں ہدایت لینی ہے، فہم قرآن تمہیں شیطان کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ تم نے اگر قرآن سمجھ لیا تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، اور شیطان تو تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کی تو سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ تمہیں قرآن سے روکے۔ قرآن سے روکنے سے مراد تلاوت ہی سے نہیں، بلکہ تلاوت تو سب کرتے رہیں گے، فرما فہم قرآن سے روکے، قرآن کے پیغام سے روکے، قرآن جو درس دینا چاہتا ہے اس کی تفہیم سے روکے، قرآن جو عقیدہ اور دینداری سکھانا چاہتا ہے اس کی سمجھ سے روکے۔ تو قرآن کی تلاوت تو درجنوں لوگ کریں گے، لیکن فہم قرآن کے اندر شیطان مداخلت کرتا ہے اور بندے کو اعتدال سے گرا کر قرآن پڑھنے کے باوجود اسے اسلام میں داخل ہونے نہیں دیتا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا راستہ روکنے کے لیے شاہ فرمایا، محبوب اپنی پوری امت کو اعلان کر دو فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں یا قرآن کے معنی کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے اشد 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 ضروری ہے کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ وہ میری پناہ کو پکڑ لے مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ کہیں شیطان انہیں گمراہ نہ کر دے. اس میں دو چیزیں میرے دوستوں سامنے آتی ہیں, وہ یہ ہے ایک تو ہے قرآن کی تلاوت کرنا الحمدللہ رب العالمین, جس طرح ہمارے حافظ صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں آپ کو قرآن سنایا کہ جس کا ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا. ایک تو یہ قرآن آپ نے پڑھنا ہے, اس کو دیکھنا, یہ تو ایک اس کی تلاوت ہے. ایک اس تلاوت کے ماتحت جو اس کے معنی ہیں اور اس کے اندر جو عقیدہ پوشیدہ ہے اصل وہ چیز ہے. الفاظ قرآنی کبھی نہیں بدلے گا, اس کو بھی ذرا ایک نظریات کی بحث آپ سن لیجئے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان کی قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری, زبور اتری, انجیل اتری, توریت اتری, یہ قرآنی کتابیں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی, یہ کیا ہے, یہ کتابیں ہیں, اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر کے اندر ایمانیات کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں, وہ کتبی ہی, ہم تمام کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں. قرآن میں اور ان کتابوں میں فرق کیا ہے, یہ فرق نہیں کہ وہ کسی اور خدا کی ہے معاذ اللہ اور یہ کسی کی, یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ صرف یہاں پر پیش کر کے آگے چلتا ہوں صرف آپ کی تفہیم کے لیے. میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے طارق جمیل صاحب کی, انہوں نے لکھا جی توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے, اور یہ موضوع چل پڑا ہے تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ نیٹ پر جا بھی رہا ہے, تو ایک شعور دینے کے لیے انہوں نے کہا جی توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے, زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے, انجیل اللہ کی کتاب نہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ درمیان میں آپ نے طارق جمیل کو کھیل لیا ہے, تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم حضور کی امتی ہیں, ہمارا کام ہے, حضور نے فرمایا کہ جب میرے دین کے خلاف تم کوئی کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے بولو, منہ سے نہیں روک سکتے تو فرمایا کہ پھر دل میں برا مانو. ہم دل میں برا ماننے والے نہیں, اللہ ہمیں ایسا رکھے کہ ہم ہر بات حق کہیں اور حق کسی کے کہنے سے اگر ہم سنیں تو اس پر عمل بھی کریں ہم. تو یہ دین میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے میرے دوستو, یہ دین میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے مستند علماء کی تقاریر سننی چاہیے, اس لیے مستند خوف خدا رکھنے والے علماء کے درس کو سننا چاہیے. صرف ریوڑ کے ریوڑ کثرت جماعت دیکھ کر کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہیے کہ جس طرح کے ڈنگر اور بھینس جا رہے ہیں تو لوگ کہ جناب اس کا دوسرا جانور اس کی گویا کے تو کو دیکھ کر اس کی حرکت کو دیکھ کر چلا جاتا ہے. نہیں, دین کی تفہیم کے لیے علماء ربانیین مستند علماء کی تقاریر کہ جو وہ کہہ رہے ہو تاکہ اس کو آپ سن کر قبول کریں. اگر اس نے کوئی غلط بات کہہ دی, آپ نے سبحان اللہ کہا تو اس کا تو ایمان گیا معاذ اللہ, آپ کا کیا بنے گا؟ اور آپ چلے تھے دین حاصل کرنے کے لیے, اتنا لمبا آپ نے سفر کیا, اتنا وقت آپ نے درس میں دیا, اور وہاں پر اگر غلط بات آپ کو غیر دینی بات غیر اسلامی بات اس کی زبان سے نکل گئی اور آپ اس کی محبت میں کہیں نہیں جناب یہ جو کہے گا امن نہ صدقنا یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک مقدس گائیں کی طرح ہے, جو یہ کہے گا ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیے ہم چلے تھے دین کو حاصل کرنے کے لیے. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لو کہ کہیں شیطان تمہیں بہانے بہانے سے الجھا نہ دے. یہ اعوذ باللہ اس لیے تو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کو دل جمی کے ساتھ پڑھو کہ کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. تو انہوں نے کہا اپنی تقریر کے اندر توبہ توبہ نقل کفر کفر نباشت, وہ کہتے ہیں بالضبط ان کے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو, کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ, انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے, زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے. میں سمجھا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ چھاپے کے بارے میں, لیکن وہ خود اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں بحیثیت ایک منصف ہونے کے. میں نے پوری کیسٹ سنی اور اس میں آگے کے الفاظ ان کے دلیل کے طور پر یہ تھے اس کو امت نے بدل دیا ہے. تو یہ انتہائی کفری عقیدہ ہے, یہ انتہائی کفری عقیدہ ہے, یہ الہاد اور بے دینی ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی, توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے, ان تین کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے ان کی امت کو عطا کر دی تھی, صرف یہ فرق ہے, اس کے علاوہ فرق کوئی نہیں ہے. تو یک مش ان تمام آیات کا انکار کرنا, قرآن میں خود کئی جگہ پر تورات اور انجیل کا بیان آیا. آج حافظ صاحب نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی, آپ نے دیکھا کہ اس میں جگہ جگہ پر انجیل تورات کا بیان آیا. اہل کتاب کو قرآن مخاطب کرتا ہے کہ انجیل یہ ہے تورات یہ ہے. اب اگر سرے سے کہا جائے کہ انجیل خدا کی کتاب نہیں, تورات اللہ کی کتاب نہیں, اس پر کوئی آمین آمن نہ صدقنا اور سبحان اللہ کہے اور پھر کہے واہ واہ کتنی خوبصورت تقریر کی، تو پھر علماء سے پوچھئے کہ اس کی تائید کرنے والے کا معاذ اللہ خود ایمان کہاں رہا. تو یہی ہے کہ شیطان ہیلے بہانوں سے الجھاتا ہے. تعوذ اور شیطان سے پناہ طلب کرنا، جو میں نے بھی ذکر کیا کہ شیطان کوئی چھوٹا دشمن نہیں، یہ اتنا بڑا دشمن ہے جس کا مقابلہ خدا کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، خدا کی نصرت کے بغیر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کے اتنے خطرناک وار ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ نیکی اور بندہ گمراہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. کہ آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا کہ جب غوث اعظم کو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ تمہاری عبادت اور ریاضت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہو گئی ہے، لہذا اب تم فرض نمازیں مت پڑھا کرو، تم نے بڑی نیکیاں کر لی ہے. تو غوث اعظم علماء ربانیین میں سے تھے، ان کا سلسلہ علماء ربانیین سے جڑا ہوا تھا، فوراً وہاں سے فیض آ گیا کہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرما اعوذ باللہ پڑھنا تھا وہ بادل چھڑ گیا. حضرت غوث اعظم نے کہا کہ جب میرے نبی پر نمازیں رہی تو مجھ پر کیسے معاف ہو جائے گی. اب دیکھیں شیطان کا منہ کالا ہوا، لیکن شیطان وہ ہے جو غوث اعظم سے جھگڑا کر رہا ہے، اور بالکل شہید بن کے کہنے لگا واہ واہ شیخ عبد القادر کیسا تمہارا علم ہے، تمہارے علم نے تمہیں مجھ سے بچا لیا. یہ دوسرا حربہ تھا، یہ دوسرا حربہ تھا غوث اعظم کے اوپر، اٹیک بڑا خطرناک تھا. لیکن وہی غوث اعظم جنہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مکمل تاثیر اور طاقت حاصل تھی، آپ نے فرمایا مردود ملعون، یہ میرے علم کا کمال نہیں ہے، یہ میرے خدا کا فضل ہے، یہ میرے خدا کا فضل ہے. حضرت امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وصال ہونے لگا، امام راضی بہت بڑے فلاسفر ہیں، ان کے پاس شیطان آیا کہ لگا خدا ایک ہے اس کی کیا دلیل. امام راضی جنہوں نے بڑے بڑے ملحد اور بے دین اور گوئے کہ زندیقوں کو مناظروں میں پچھاڑا، آپ نے شیطان کو دلائل دینا شروع کیے، یعنی شیطان ان کے نفس میں بول رہا ہے، شیطان خارج میں نہیں. آگے شیطان کے معنی آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ سامنے شیطان آ کر کھڑا ہوا، یہ جو اندر جو نفس ہے نا، یہ شیطان کا قرین ہے، دوست ہے، شاگرد ہے. ابھی دیکھو شیطان بند ہے، حضور نے فرمایا کہ رمضان میں شیطان بند ہے لیکن پھر بھی ہم بہکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پارٹنر کو جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو اتنا ٹرین کر دیا ہے کہ وہ ہمیں وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے. رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا کہ شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیا گیا، ہم نے یقین کر لیا کہ قید کر دیا گیا، لیکن اندر جو نفس موجود ہے وہ شیطان کا قرین اور رفیق ہے. شیطان نے اس کی اتنی تربیت کر دی ہے اور ہم نے پورے سال اس کی اتنی باتیں سن لی ہے کہ اب اس نے ہم پر پورا تسلط بنایا ہے. جب تک ہم اعوذ باللہ کو سمجھ کر اس کی تکرار نہیں کریں گے تو نہ شیطان سے بچ سکتے ہیں نہ نفس سے بچ سکتے ہیں. مل کر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اتنی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. غوث اعظم کو آپ دیکھیں، غوث اعظم نے شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے کیا پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان. اور اس وقت امام راضی کو شیطان کہتا ہے کہ خدا ہے اور تم مر کر اللہ کے پاس جا رہے ہو، اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے. امام راضی نے دلائل دینا شروع کی، ایک دلیل دی اس نے رد کر دیا، یعنی سکم نکال دیا، اس میں اعتراض قائم کر دیا. امام راضی نے دوسری دلیل دی، اس نے سکم کیا. امام راضی نے تیسری دلیل دی، یہاں تک کہ 300 سے زیادہ دلائل آپ نے دیے، اور وہ 300 دلائل جو خدا کی وحدانیت پر دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. ہم کس کھاتے میں ہیں میرے بھائی جو خدا کی یکتائی پر 300 سے زیادہ دلائل پیش کر دے، وہ عالم کتنا بڑا عالم ہوگا، اور خدا کی جانب سے ہدایت نے اس پر کتنا گھر کیا ہوگا. آخر یہ ہوا کہ شیطان نے ان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساری دلائلوں کو ٹھکرانے شروع کیا اور اس میں سکم اعتراض اور شک پیدا کرنا شروع کیا. اس وقت آپ گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے وہ نزا کا وقت کے قریب تھے، آپ نے اسی وقت تصور شیخ کیا، تو پھر وہ شیخ بھی تو امام راضی کے تھے. انہوں نے فرمایا کہ شیطان ملعون کے سامنے تعوذ اعوذ باللہ پڑھو اور کہو کہ مردود خبیث، میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ جملہ کہا، شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. تو آپ دیکھیے شیطان کتنی خطرناک چیز ہے، یہ بڑے بڑے کو پچھاڑ دیتا ہے. اگر خدا کی مدد اور نصرت ساتھ میں نہ ہو تو بڑے بڑے کی پگڑیاں بازاروں میں اچھل جاتی ہیں، اور بڑے بڑوں کے نام گویا کہ پھر اشتہاروں کے اندر نظر آتے ہیں. خدا کی مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ جو شیطان سے ہم محفوظ رہتے ہیں. تو قرآن نے یہاں پر کہا کہ محبوب ان سے کہیے کہ جب یہ قرآن کو پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں. دیکھیں یہاں پر میں بات عرض کر رہا تھا کہ سابقہ کتابیں بھی آسمانی ہیں، قرآن بھی آسمانی کتابیں ہیں. اس ضمن میں ایک عقیدے کی بات کری تھی جو میرے سینے پر ایک بوجھ تھا آپ کو بتانے کا، جو میں نے آپ کو بتا کر بری ذمہ ہو گیا. اس کو نہ بتانے کے کیا فائدے تھے، میں عقل مند ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس کو بتانے کے کیا فائدے ہیں؟ میں مصطفیٰ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی ذرا بیلنس والی بات ہونی چاہیے، میں نے کہا بیلنس وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہ ہو، جہاں پر ایمانیات کا مسئلہ ہو وہاں پر بیلنس یہی ہے کہ حق کہہ دیا جائے، وہاں پر حق بتا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ ابو جہل جو کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں چچا جان، اگر یہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند گرا کر رکھے، یہ تو خدا کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں اعتدال یہی ہے کہ میں کھڑے ہو کر بتوں کے خلاف بولوں، چاہے یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں کہتے رہوں گا کہ بت کی عبادت شرک ہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ یہ توحید سکھاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ تبلیغ کا یہ ڈھنگ سکھاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ تبلیغ کا یہ انداز سکھاتے ہیں۔ عقیدے کے اندر سختی نہیں کی گئی، عقیدے کے اندر اگر خدا کی عزت کی بالادستی اپنے اوپر نہیں رکھی گئی تو سمجھ جاؤ کہ ہمیں اعوذ باللہ کا فیض نہیں ملا اور شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے، جہاں عقیدے کی بات آ جائے، جہاں نظریات کی بات آ جائے، شیطان آپ کو ہیلے بہانے کے اندر الجھائے گا، اور اس وقت سب چیز کی قربانی دے کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھنا، یہ ہے وہ فیض جو خدا کی پناہ مل رہی ہے، خدا کی پناہ مل رہی ہے۔ جس طرح ہم امام احمد رضا کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہاں کر دیتے تو دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں آ جاتی، لیکن نہیں، شیطان انہیں بہکا نہ سکا، اس لیے کہ وہ اس مفہوم کو جانتے تھے اور ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھا تھا۔ میرے دوستو، توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ فرق یہ ہے، ایک الفاظ اترتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ الحمد جو دیکھتے ہیں، الف لام حا میم دال، یہ اس کا لفظ ہے، ایک اس کا معنی کرتے ہیں، ایک اس کا معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ اور معنی، عربی میں جو لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں متن، قرآن میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کالی سیاہی، یہ اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو حفاظت کی ہے نا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اللہ نے کس چیز کی حفاظت کی؟ قرآن کی۔ وہ حفاظت ہے الفاظ قرآنی کی۔ اس عقیدے کو ذرا سنیں، قرآن کو آپ سن رہے ہیں، اس کو ذرا سنیں، وہ الفاظ قرآنی کی حفاظت ہے۔ کس کی؟ الفاظ قرآنی کی حفاظت ہے۔ سابقہ کتابیں جتنی اتری تھی اللہ نے الفاظ کی بھی، وہی کے الفاظ بھی، وہی کے معنی بھی، نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا، اور پھر الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت امت کو دے دی گئی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے توریت سے لفظ بھی بدلے اور اس کا معنی بھی بدل دیا، مصطفیٰ کریم کی امت کو اللہ نے محفوظ کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یعنی مصطفیٰ قیامت کی شام قائم ہوگی، جو جبریل تجھ پر قرآن اتار رہا ہے وہی الفاظ قیامت تک باقی رہیں گے، وہی الفاظ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، کیوں پڑھو؟ فرما الفاظ کے لیے، تو فرما وہ تو ہمیشہ باقی رہیں گے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کا معنی بدل سکتا ہے، یعنی لفظی تحریف نہیں ہو سکتی قرآن میں۔ کوئی لفظی تحریف کا قائل ہو کہ اس میں 40 پارے تھے 30 کر دیے گئے، 10 پاروں کے لفظ نکال دیے گئے، وہ پکا کافر ہے۔ کوئی ایک آیت کا بھی منکر ہو، پکا کافر ہے، کیونکہ قرآن جس طرح حضور کے سینے پہ اترا، آج حافظ صاحب نے جو پڑھا ویسے ہی ہے، قیامت تک جو پڑھا جائے گا ویسے ہی رہے گا۔ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو یاد رکھیں، یہ حفاظت الفاظ قرآنی کی ہے، معنی قرآنی کی نہیں اٹھائی جا رہی، الفاظ قرآنی کی۔ معنی قرآنی کی بہی معنی ہے کہ مصطفیٰ کے ذریعے اس کے معنی بیان کر کے اس کی حفاظت کر دی گئی، لیکن قرآن کا لفظ تو نہیں بدلے گا، معنی بدلیں گے۔ اور جتنے فرقے بدل رہے ہیں وہ لفظ کو بدلنے سے نہیں ہو رہے ہیں، معنی کو بدلنے سے ہو رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، محبوب امت سے کہو کہ جب وہ قرآن کا ترجمہ سمجھنا چاہے، قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہے، قرآن سے فہم لینا چاہے، تو وہ شیطان مردود سے میری پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہ وہ فہم قرآن لے رہے ہوں، شیطان کہیں ان کا قرین معاون بن کر جو لفظ اس انداز میں سمجھنا ہے دوسرے انداز میں سمجھا کر انہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ خود سمجھ رہے ہوں کہ میں تو ترجمہ سمجھ گیا لیکن دراصل شیطان نے اس کی کھوپڑی میں کچھ اور ڈال دیا، کچھ اور ڈال دیا۔ فرما اس لیے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس وقت اللہ نے شیطان کو، اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے بھگایا اور ہٹایا، تو سورہ آراف آیت نمبر 16 کے اندر شیطان نے کہا، مولا تو نے مجھے نکال تو دیا، اب دیکھیں کتنا بڑا بدبخت اور خبیث ہے یہ کیا کہتا ہے؟ کہ مولا تو نے مجھے نکال تو دیا ہے، قال فبما اغویتنی، تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا تو دے دی، تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا تو دے دی یا اللہ. فرما لأقعدن لهم صراط المستقیم، تیرا جو سیدھا راستہ ہے نا جس پر لوگ آتے ہیں، میں اس پر بیٹھ کر لوگوں کو شکار کرتا رہوں گا. پتا چلا وہ شکار مندر میں نہیں مسجد میں کرے گا، صراط مستقیم کہہ رہا ہے وہ، یہ بھی توجہ رکھیں آپ، وہ شراب خانے کو نہیں کہہ رہا، وہ مدرسوں کو کہہ رہا ہے، وہ مندروں کو نہیں کہہ رہا، وہ مسجدوں کو کہہ رہا ہے، وہ داڑھی منڈے کو نہیں کہہ رہا، داڑھی والے کو کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس پر بیٹھوں گا. توجہ ہے، تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کر تیرے جانے والے، تیری طرف جانے والوں کو شکار کروں گا. پتا چلا وہ مسجد سے شکار کرے گا، وہ مدرسے سے شکار کرے گا، وہ داڑھی والوں کے ذریعے شکار کرے گا، وہ پگڑی والوں کے ذریعے شکار کرے گا، وہ ٹوپی والوں کے ذریعے شکار کرے گا. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اب اگر وہ طریقے بچنے کے ناسک لیے جائیں تو آپ ممبر کے جھانسے میں آ کر شکار ہو سکتے ہیں، پگڑی کے جھانسے میں آ کر شکار ہو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے جھانسے میں آ کر شکار ہو سکتے ہیں، داڑھی کے جھانسے میں آ کر شکار ہو سکتے ہیں. یہ تفسیر میں اپنی مطلب سے نہیں کر رہا، شیطان نے کہا ہے صراط المستقیم، میں تیری طرف جانے والے راستے پر بیٹھوں گا. اس نے کہا تیری طرف جانے والے راستے، کلمے پر غور ہے، تیری طرف جانے والے راستے پر بیٹھوں گا، اور وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو شکار کروں گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو شکار کرے گا، کرتا رہے، لیکن میری امت، میرے محبوب کی امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ تو ان پر کوئی کچھ اپنا بس نہیں چلا سکے گا. شیطان نے سوچ کر جب دیکھا تو یقیناً اس کے سامنے غوث اعظم بھی آ چکے ہوں گے، اس کے سامنے داتا صاحب بھی آ چکے ہوں گے، اس کے سامنے خواجہ صاحب بھی آ چکے ہوں گے، اس کے سامنے یہ بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اشراف امت بھی آ چکے ہوں گے. تو پھر چھٹ کہنے لگا، یا اللہ میں تیرے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ تو کروں گا، لیکن الا عبادک منہم مخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندوں پر میرا زور. تو ہمیں پتہ مل گیا پیارو، شیطان مسجد سے گمراہ کرے گا، مدرسے سے گمراہ کرے گا، لیکن خدا کے مخلص بندوں سے اس پر زور نہیں چلے گا. مطلب نکل گیا کہ جو غوث اعظم نے کہا ہے اسی کو پکڑ لو، جو داتا صاحب نے کہا اسی کو پکڑ لو، جو خواجہ صاحب نے کہا ہے اسی کو پکڑ لو، جو بزرگوں نے کہا اسی کو پکڑ لو. اس لیے کہ ان پر زور نہیں چلا تو ہم ان سے چل گئے، جڑ گئے تو ہم پر بھی زور نہیں چلے گا. تو بچت کا یہ ایک ہی طریقہ ہے شیطان سے. انشاءاللہ العزیز میں اس کی وضاحت آنے والے درس میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں واضح کروں گا کہ شیطان معنی کے اعتبار سے کس قدر گمراہ کرتا ہے. کیونکہ کل کچھ وقت زیادہ ہوا، ہمارے دوستوں نے کہا کہ کچھ وقت زیادہ ہوا، تو میں آج کے درس کو پھر یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. پھر آپ اپنی توجہ اور امید بتائیے گا کہ درس کا کیا ٹائم ہونا چاہیے، کیا ایسے مضامین کے لیے 40 منٹ کافی ہے، یا ایسے مضامین کے لیے کتنا وقت ہونا چاہیے. بس ایک دفعہ اللہ رب العالمین کی پناہ کی امید رکھتے ہوئے، رب کی پناہ کب ملے گی؟ جب غوث اعظم کے دامن میں آؤ گے. رب کی پناہ کہاں ملے گی؟ جب خواجہ صاحب کے دامن میں آؤ گے. رب کی پناہ کہاں ملے گی؟ جب داتا صاحب کے دامن میں آؤ گے. اس بات کی مذاق کریں گے، ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کریں اللہ رب العالمین سے جو ہم نے ذکر کیا یہ مختصر سا مقدمہ، اللہ رب العالمین ہمیں